عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله حمد و صلاة کے بعد کچھ عرصے سے کراچی میں ایک جماعت ایک فرقہ وجود میں آیا ہے جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں ان کے ایک امیر ہیں جن کا نہج طریق عمل کتاب و سنت سے مسائل لینا اور استدلال کرنا یہ تمام چیزیں بڑی عمدہ ہیں لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جو ان تمام عمدہ چیزوں پر پانی پھیر دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کی صداقت ہے یہیں سے سمجھ میں آتی ہے. آپ نے فرمایا تھا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنت حتی لا یبقى بینہ وبینہا الا قید شبر. کہ بعض اوقات انسان ایسے عمل کرتا ہے جو جنت میں داخلے کے باعث ہوتے ہیں اور وہ عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. پھر اس کے اعمال میں ایک عمل ایسا شامل ہو جاتا ہے جو جہنمیوں والا ہوتا ہے. فَيَدْخُلُهَا. پھر اس ایک عمل کی بنا پر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. یقیناً ان کا نہج بڑا مبارک ہے لیکن تکفیر کا فتویٰ علماء خدا ترس لوگوں کو کافر کہنا، بدعتی کہنا، منافق کہنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جسے شریعت نے قطعاً پسند نہیں کی. اسلام کا اتنا محدود تصور کہ اب ہاں لوگوں کے درمیان چند سو مسلمان باقی تمام کافر، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قال لاخیہ یا کافر فقد باء به احدہما. کوئی انسان اگر اپنے بھائی کو مسلم کافر کہہ دیتا ہے یا منافق کہہ دیتا ہے، یا ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ اسے کوئی گالی دے دیتا ہے، فقط باء به احدہما، تو اس تمغے کا ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مستحق ضرور ہوتا ہے. یا تو وہ جس کو اس نے کہا، لیکن اگر وہ ہے تو کہنے کی ضرورت کیا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر یا منافق یا اس گالی کا مستحق بنتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مسلم کون ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، وہ مشہور حدیث جس میں جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، چند سوالات کیے، پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیے. وہ حدیث بڑی اہم ہے، تقریباً ان تمام امور کا بیان ہے جن کی ایک مسلمان کو ضرورت ہے. ان مختلف سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعریف کیجیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کی، بتایا کہ مسلمان کون ہے. فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی شہادت دو، میری رسالت کی گواہی دو، نمازیں قائم کرو، زکات دو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہ تمام امور انجام دینے ہیں. ان امور کے مجموعے کا نام اسلام.
صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ جناب جبریل نے پوچھا فَإِن فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ، اے اللہ کے رسول اگر میں یہ تمام کام انجام دوں جو آپ نے فرما دیے، اگر میں یہ تمام کام انجام دوں تو کیا میں مسلم ہوں؟ لفظ مسلم کا اطلاق مجھ پر ہوگا یا نہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں اگر تم ان تمام امور کو انجام دو گے تو تم مسلم ہو. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق کیا؟ مسلم کون ہے؟ آپ نے خود اپنی صحیح حدیث کے ذریعے اس امر کی نشاندہی کر دی کہ مسلم کون ہے؟ ان امور کو انجام دینے والا، انجام دے صحیح طریقے سے، اللہ تعالی کی وحدانیت کی شہادت دے جس طرح شہادت دینے کا حق صرف وہی ہو، باقی تمام معبودوں کی نفی ہو، کسی کی عبادت نہ ہو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے اس انداز سے کہ صرف آپ کی اطاعت ہو، باقی ہر ایک کی اطاعت کی نفی. نماز قائم کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرح کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح تم بھی نماز پڑھو. حج کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرح، آپ کے عمل کی طرح کہ خضوع عنی منافقکم، اے لوگو اپنا طریقہ یہ حج مجھ سے سیکھ لو. زکات دے کتاب و سنت کے احکام کے مطابق، روزہ رکھے کتاب و سنت کے احکام کے مطابق، یہ تمام کام کرے. نہج جو ہو، دلیل جو ہو، وہ کتاب و سنت سے ہو. سائل نے پوچھا کہ اگر میں ان امور کو انجام دوں گا تو میں مسلم ہوں یا نہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلم ہو اگر ان امور کو انجام دو. اب اس حدیث کی جو دلالت ہے، جو اس کی واضح روشنی ہے، جو اس حدیث کا اہم ترین درس ہے، وہ کیا ہے؟ کہ کیا مسلم وہ ہے جو خود دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو مسلم کہے، یا مسلم وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ان پانچ امور کو انجام دے دے؟ اگر مسلم کا تشخص اور ایک مسلم انسان وہ ہے جو محض اپنے دعوے سے اپنے آپ کو مسلم کہے، یا اپنی جماعت کو جماعت المسلمین کہے، اپنی کتابوں میں یہ نام لکھے، اپنی مسجد پر یہ نام لکھے، تو اس قسم کا تصور دور صحابہ میں کہاں تھا؟ اس قسم کا تصور دور تابعین میں کہاں تھا؟ وہ تو عمل کرنے والے ہیں، وہ تو شہادتیں کو قبول کرنے والے تھے، اختیار کرنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، زکات دینے والے تھے. انہوں نے عملی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو اختیار کیا اور عملی طور پہ اپنا مسلم ہونا بیان کیا. جو تصور آج ہے مسلمین کی جماعت کا، یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا، یہ تصور آج سے 10 سال پہلے کہیں نہیں تھا. مسلم وہ تھا جو عملی طور پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور ان احکام کو قبول کرے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. وگرنہ نام رکھ لینے میں کیا ہے؟ مسلمین سے کہیں اونچا نام مؤمنین ہے. اسلام جو ہے وہ چھوٹا درجہ ہے، ایمان اس سے بڑا درجہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مؤمنین کا نام کنہوں نے اختیار کیا؟ جو رافضی ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی جماعت کو جماعت المؤمنین کہتے ہیں. اگر ناموں میں سب کچھ آ گیا صرف ناموں کی بنیاد پر لوگوں کو کافر کہنا یا مسلمان کہنا، اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر جماعت المؤمنین جماعت المسلمین سے اچھا نہ. آئیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پر غور کریں. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. اس حدیث پر صحیح معنی میں غور کیا جائے تو آپ پر انکشاف ہوگا کہ یہ سازش مستقبل میں کتنی خطرناک صورت اختیار کرے. میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، انہیں نقصان پہنچانے والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حق پر قائم رہے گی. کب تک قائم رہیں گے؟ فرمایا حتی یاتیہم امر اللہ، قیامت تک. دو چیزیں اس حدیث میں بڑی واضح سمجھ میں آتی ہیں، ایک یہ کہ یہ جماعت ہمیشہ قائم رہے گی، لا تزال، ہمیشہ قائم رہے گی، کوئی دور ایسا نہیں آئے گا کہ وہ دور اس جماعت سے خالی ہو، یہ جماعت ہمیشہ قائم رہے گی. کوئی دور ایسا نہیں آئے گا جو اس جماعت کے وجود سے خالی ہو. اور دوسری چیز یہ کہ کوئی انہیں برگشتہ نہیں کر سکے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے، تا قیام قیامت یہ جماعت قائم رہے گی اور حق پر قائم رہے گی. جن معنوں میں یہ جماعت قائم ہے، جو اپنا نام رکھتی ہے یا لیتی ہے یا استعمال کرتی ہے، ان معنوں میں اس جماعت کا کوئی تصور آج سے 10 سال پہلے نہیں تھا. جن معنوں میں نام لیا جاتا ہے یا جس کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو کافر کہا جاتا ہے، ان معنوں میں آج سے 10 سال پہلے اس جماعت کا کوئی تصور نہیں تھا. دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو مسجد بنائے اور مسجد پر لکھے کہ مسجد المسلمین. آج سے 10 سال پہلے کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو کتاب چھاپے اور کتاب پر لکھے کہ جماعت المسلمین. کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو ان معنی میں مسلمین کے لفظ کو یا نام کو استعمال کرے جن معنی میں آج استعمال کیا جاتا ہے کہ مسلم کہو گے تو ٹھیک ہے ورنہ کافر. تو پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث اور اس جماعت میں کیا تطبیق ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ یہ جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. آج سے 10 سال پہلے کوئی وجود نہیں تھی. پھر دوسری چیز یہ کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس جماعت کا مصداق کون ہے، اس جماعت سے مراد کون لوگ ہیں، اگر یہ آپ سے سوال کیا جائے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ اس جماعت سے مراد جماعت المسلمین. اگر کوئی اور جماعت کسی اور جماعت کا نام لیں گے تو پھر کون سا اختلاف باقی رہ گیا؟ لا محالہ آپ یہی کہیں گے کہ جس جماعت کی پیغمبر علیہ السلام نے خبر دی اس جماعت سے مراد جماعت المسلمین. یقیناً آپ یہی کہیں گے. جیسا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں بخود افتخار کہوں گا کہ اس جماعت سے مراد احد الحدیث. کوئی تعمل نہیں مجھے کوئی تردد نہیں اور کسی قسم کا کوئی شک نہیں. انا وجہ البصیرت کہوں گا کہ اس سے مراد اہل الحدیث. چنانچہ مجھ پر ضرور فتویٰ لگے تفریق کا, افتراق کا اور کفر کا فتویٰ لگے گا. چلیے ہم اپنے دور کی بات چھوڑ دیں. بڑے بڑے محدثین گزرے, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس جماعت سے مراد کیا ہے, ان کی تعبیر کیا ہے. ایک چوٹی کے محدث یزید ابن ہارون جو سن 118 ہجری میں پیدا ہوئی, یعنی ان کا عہد جو ہے وہ عہد صحابہ کے قریب قریب, خیر القرون قرون اولا کے چوٹی کے محدث, ان کے سامنے یہ حدیث آئی. انہوں نے یہ حدیث پڑھی, فرماتے ہیں کہ اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلُ الْحَدِيثِ اِلَّمْ يَكُونُوا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ. اگر اس جماعت سے مراد وہ جماعت نہیں ہے جن کا تعلق پیغمبر اسلام کی حدیث سے ہے, جو اصحاب الحدیث ہیں, جو اہل الحدیث ہیں, اگر اس جماعت سے مراد وہ جماعت نہیں ہے تو میں نہیں جانتا پھر وہ کون سی جماعت, پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی جماعت. تو اس حدیث کا مصداق یزید ابن ہارون کی تعبیر. بات یہ نہیں کہ انہوں نے یہ تفسیر غلط کی یا صحیح کی, بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ ان پر فتویٰ کیا لگاؤ گے. یزید ابن ہارون پر فتویٰ کیا لگاؤ, بات یہ بھی نہیں کہ ان کی تفسیر ہمارے لیے قابل قبول ہے یا قابل رد ہے, یہ بھی کوئی بات نہیں, بات یہ ہے کہ ان پر فتویٰ کیا لگاؤ. ظاہر ہے انہوں نے اگر یہ تعبیر میں کر تو میں کر, انہوں نے یہ تعبیر کی ان پر فتویٰ کیا لگاؤ. اب جو بھی فتویٰ لگایا جائے گا ان کا مقام پہلے سن لیجیے. انہوں نے فرمایا تھا کہ میں 25,000 اسانید کا حافظ ہوں, اور بعض اوقات ایک ایک سند سے کئی کئی حدیثیں مروی ہوتی ہیں. گویا ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں جو ان کے واسطے سے ہمیں پہنچی. یہ صحیح بخاری کے بھی راوی ہیں, ان کی کئی حدیثیں صحیح بخاری میں. اب جب انہوں نے کہا کہ اس سے مراد اہل الحدیث اور میں نے بھی یہ کہا, مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا تو ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے, اور اس فتویٰ کی روشنی میں وہ حدیثیں جو ان سے مروی ہیں, جو صحیح بخاری میں ہیں, جو صحیح مسلم میں ہیں, جو ترمذی میں ہیں, ابو داود میں ہیں, نسائی میں ہیں, ابن ماجہ میں ہیں, ان حدیثوں کا کیا حکم ہوگا, وہ قابل قبول ہیں یا قابل رد ہیں. ایک بدعتی کی روایت, ایک کافر کی روایت قبول کرو یا چھوڑ دو. اور ایسا وقت آئے گا ان قریب آپ سنیں گے کہ امت کے جو مشاہیر ہیں, محدثین ہیں, ان کو بھی محض اس بنیاد پر کافر کہا جائے. ان کے فتووں کی رسائی خانہ کعبہ کے امام تک پہنچ چکی ہے, اس کی ابتدا ناجائز ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, ناجائز ہے. یہ فتوے آ چکے ہیں, ان کو بدعتی کہہ دیا گیا ہے, یہ فتوے آ چکے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد علی ابن مدینی, انہوں نے بھی فرمایا کہ اس جماعت سے مراد اصحاب الحدیث. اور علی ابن مدینی بڑی چوٹی کے محدث, ان چار محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری لکھنے کے بعد دکھائی تھی اور تصدیق حاصل کی. اس کتاب کو پڑھو اور کسی حدیث پر اختلاف ہے تو بتاؤ. ان چار چوٹے کے محدثین میں ان کا شمار. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک اور استاد سید المحدثین امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے بھی فرمایا, ان کے بھی الفاظ یہی اِن لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من, کہ اگر اس حدیث میں جس جماعت کا ذکر ہے اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم وہ کون سی جماعت ہے. کیا فتویٰ لگے گا امام احمد بن حنبل پر, جن کے واسطے سے صرف ایک کتاب میں 40,000 حدیثیں ہم تک پہنچی. 40,000 حدیثیں صرف ان کے واسطے سے پہنچی اس کتاب میں جو مسند احمد بن حنبل کے نام سے مشہور. فتویٰ کیا لگے؟ جو تعبیر میں کرتا ہوں اس تعبیر کی بنا پر میں کافر ہوں، لیکن جو تعبیر امام احمد بن حنبل نے کی اس تعبیر کی بنیاد پر ان پر کیا فتویٰ لگے، اور جو فتویٰ لگے گا اس کی روشنی میں ان حدیثوں کا کیا حکم ہوگا جو حدیثیں ان کے واسطے سے ہم تک پہنچی. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک اور استاد عبداللہ بن مبارک، جنہوں نے 1,000 محدثین کے پاس سفر کیا، ان کے پاس گئے، ان سے حدیثیں سنی حاصل کی، اور ان محدثین سے جو کچھ حاصل ہوا وہ ہم تک پہنچایا. 20,000 کے قریب ان کے نسخے ہیں، ان کے وہ مجموعہ ہیں جو انہوں نے لکھے اور امت کے پاس پہنچے. حدیث کی جس کتاب میں اس عظیم محدث کا نام نہیں ہوگا وہ کتاب کتاب نہیں کہلائی جاتی، اتنی حدیثیں ان کے واسطے سے پہنچی. عبداللہ بن مبارک بڑی چوٹی کے محدث، انہوں نے بھی فرمایا کہ جس جماعت کا ذکر ہے ہم اصحاب الحدیث ہیں، وہ اصحاب الحدیث ہیں، وہ لوگ ہیں جن کا حدیث سے تعلق. اب یہاں فتویٰ کیا لگاؤ؟ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ بحث نہیں ہے کہ ان کی تفسیر صحیح ہے یا غلط، یہ بھی بحث نہیں ہے کہ جو تفسیر انہوں نے کر دی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے یا قابل ترک ہے، اس سے بھی کوئی بحث نہیں. بحث یہ ہے کہ جو انہوں نے تعبیر کی، جو تفسیر کی، یہ افتراق کی دعوت ہے یا نہیں. جس تعبیر کی بنا پر آج میں یا میرا کوئی ساتھی بدعتی یا کافر ہے، اس تعبیر کی بنا پر ان پر کیا فتویٰ لگے گا، اور اس فتویٰ کی روشنی میں ان تمام حدیثوں کا کیا جواب ہوگا یا کیا رویہ ہوگا، یہ تمہارا کیا اقدام ہوگا جو ان محدثین کے واسطے سے پہنچی. اور سب کو چھوڑو، امیر المومنین فی الحدیث، دنیا کا وہ محدث کہ تمام محدثین جس کے محتاج ہیں، فخر المحدثین جناب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سامنے یہ حدیث آئی، انہوں نے خود اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کی. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود، کتاب الاحتسام میں. تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اس طائفے سے مراد کیا ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے اور حق پر رہنا ہے، اس طائفے سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم عندی اصحاب الحدیث، میرے نزدیک یہ طائفہ وہ ہے جو اصحاب الحدیث کا، جن کا حدیث کا تعلق. اب یہاں کیا حکم لگاؤ؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس تعبیر پر اور اس تفسیر پر کیا فتویٰ دو گے؟ اگر یہ کہتے ہو کہ انہوں نے جو کہا ٹھیک کہا، تو پھر آج اختلاف کی بات کون سی ہے؟ وہاں بھی تو افتراق کی دعوت تھی، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس سے مراد جماعت المسلمین. انہوں نے نہیں کہا جو واضح دلیل ہے کہ جن معنی میں تم جماعت المسلمین کا مفہوم نکالتے ہو، ان معنی میں جماعت المسلمین کا تصور اس دور میں قطعا نہیں. اگر یہی بات ہوتی تو وہ اس کے علاوہ کوئی تعبیر نہ کرتے. پھر اس کتاب پر کیا حکم ہوگا اس فتنے کی روشنی میں؟ جو کتاب، جس کتاب کو اللہ نے اس کائنات کے طول و عرض میں پہنچا دیا، پوری امت کوشش کے باوجود اس کتاب پر کوئی تنقید نہ کر سکی، جس کتاب کا پڑھنا اور پڑھانا اور عمل کرنا باعث برکت، جس کتاب پر دین کی عمارت قائم، پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے يصح الكتب بعد كتاب الله البخاري، کہ قرآن حکیم کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری. پھر اس کتاب پر کیا حکم لگے گا؟ کیونکہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، مسلم ہے کہ کسی بدعتی کی روایت قابل قبول نہیں، اور خاص طور پہ وہ بدعتی جس کی دعوت اپنی بدعت کی طرف ہو. تمام محدثین نے حدیث کی دعوت دی ہے، جس چیز کو تم بدعت کہتے ہو پھر کیا حکم لگے گا؟ کسی بدعتی کی روایت قابل قبول نہیں ہے تو پھر ان کے واسطے جو صحیح بخاری ہم تک پہنچی اس پر کیا حکم لگے گا؟ اور اگر وہ تعبیر صحیح ہے اس کو تم تسلیم کرتے ہو تو پھر آج کیا معنی اور کیا رکاوٹ؟ یہی چیز تو آج پیش کی جاتی. اور پھر اصل بات یہ ہے کہ کون وہ بد نصیب انسان ہے جو یہ کہے کہ میں مسلم نہیں؟ کون ہے وہ انسان؟ اور مسلم کا مفہوم وہ نہیں جو تم کہتے ہو، صرف دعویٰ کرنا یا اپنی جماعت کو جماعت المسلمین کہنا یہ قطعاً نہیں ہے. پیغمبر اسلام و سلام نے صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم کو بتایا کہ حقیقی مسلم کون ہے. اسی لیے جبریل امین نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، مسلم کی تعریف میں جو چیزیں آپ نے ذکر کی اگر میں وہ کر لوں، فَإِن فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ، اگر میں وہ تمام چیزیں کر لوں، اختیار کر لوں، عملی طور پہ اپنا لوں تو کیا میں مسلم ہوں یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم، ہاں اگر تم عملی طور پہ ان چیزوں کو اپنا لو گے، اختیار کر لو گے تو تم مسلم. بالکل واضح بات اظہر من الشمس کہ مسلم کا مفہوم کیا ہے. کیا مسلم وہ ہے جو زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہے، یا مسلم وہ ہے جو عملی طور پہ اپنے آپ کو مسلم کہے، عملی طور پہ ثابت کرے؟ ان چیزوں کو اختیار کرنا جو حدیث جبریل میں مسلم کی تعریف کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرما دی، یہ مسلم کی تعریف کے لیے کافی ہے، یا پھر کہو کہ پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث سے ہمیں اتفاق نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ نہج صحیح ہونا چاہیے، اور الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارا نہج ہے وہ صرف کتاب و سنت پر مبنی. مجھے بڑا افسوس ہوا، میں محض کتابوں کو پڑھ کر اور ان کے کتاب و سنت سے استدلال کرنے پر ان کی علمیت کا قائل تھا، لیکن نشتر پارک نے جو ان کا خطاب سنا اور انہوں نے فکر اہل حدیث پر جو تنقید کی اسے سن کر ان کی جہالت کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی معمول نہیں. فکر اہل حدیث پر اگر کسی نے تنقید کرنی ہے تو وہ قرآن پر کرے یا حدیث پر کرے، اس لیے کہ ہمارا منشور کتاب و سنت کے علاوہ کچھ نہیں. اور موصوف نے فکر اہل حدیث پر تنقید کے لیے ایک کتاب کا انتخاب کیا جس کا نام ہے دستور المتقی. کوئی دنیا کا اہل حدیث آپ کو ایسا ملے گا تو جاہل سے جاہل ترین ہو جو کہے کہ میرا دستور دستور المتقی ہے؟ کوئی انسان ایسا ہے جو اہل الحدیث ہو اور دستور المتقی کو اپنے لیے اصل سمجھے، وہ مقام دے جو قرآن و حدیث کا ہے؟ تین غلطیاں نکالی اس کتاب میں سے، ان غلطیوں پر کوئی باس نہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، لیکن یہ سوال پوچھ سکتا ہوں، حق بجانب ہوں کہ دستور المتقی پر تنقید کرنے کا کیا معنی ہے؟ کیا یہ پوری فکر اہل حدیث پر تنقید ہے یا اس کتاب کے مؤلف؟ اگر پوری فکر اہل حدیث پر ہے تو فکر اہل حدیث کتاب و سنت کے علاوہ کچھ نہیں، اور اگر اس کتاب کے مؤلف پر ہے تو پیغمبر اسلام کی حدیث تمہیں یاد نہیں؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے والا کوئی بھی ہو، حاکم کوئی بھی ہو، قاضی کوئی بھی ہو، عالم کوئی بھی ہو، مجتہد کوئی بھی ہو، عالم کوئی بھی ہو، محدث کوئی بھی ہو، اس کے فیصلوں میں دونوں امکان ہے، غلطی کا بھی اور درستگی کا. تم کیا سمجھتے ہو کہ جو کتاب لکھنے بیٹھ جائے وہ جو لکھے گا صحیح لکھے گا؟ غلطی کا امکان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو تنقید کی وہ صحیح تھی یا غلط، لیکن تمہارے بطور اگر وہ تنقید ٹھیک تھی، وہ ان کی غلطیاں تھیں، تو کیا ایک انسان سے غلطی کا امکان نہیں ہے؟ جس سے غلطی نفی کا امکان نہیں ہے، وہ صرف پیغمبر کی ذات ہے۔ جو دینی معاملے میں ہر قسم کی تنقید سے بالا تر ہے وہ صرف پیغمبر کی ذات ہے۔ اگر کسی غیر انسان کو بھی کہو گے کہ اس نے غلطی کیوں کی، اس نے فلاں غلطی کیوں کی، تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اور غیر پیغمبر میں فرق کیا؟ معصوم تو پیغمبر ہے، بل معصوم من عصمہ اللہ، غلطیوں سے پاک تو وہ ہے جسے اللہ معصوم کہے، اور اللہ نے صرف ایک ذات کو معصوم کہا ہے، اور وہ ذات ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ وہ اپنی طرف سے کبھی نہیں بولتا، وہ جب بھی بولتا ہے ہماری وحی سے بولتا ہے، معصوم تو وہ ہے۔ اور اگر کسی غیر انسان کے بارے میں کہو کہ غیر پیغمبر کے بارے کہ اسے بھی معصوم ہونا چاہیے، اس نے غلطی کیوں کی، تو پھر پیغمبر اور غیر پیغمبر میں فرق کیا؟ اتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ ایک جماعت پر تنقید کرنے کے لیے ایک ایسی کتاب کا انتخاب کیا گیا جس کتاب پر جماعت کے کسی فرد کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں، یہ نظریہ نہیں کہ یہ کتاب میرے لیے اصل ہے اور کتاب و سنت کا مقام رکھتی ہے۔ کتنی بڑی جہالت۔ اس سے آسان میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں کہ اس جماعت میں مجھے خارجیت کی علامتیں نظر آتی، اس سے آسان یا اس سے ہلکے درجے کے الفاظ نہیں میرے پاس کہ مجھے اس میں خارجیت کی علامتیں نظر آتی۔ خارجی جماعت سے نکلے، جماعت سے نکلے ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے، جب حکم مقرر کیے گئے کہ یہ ہماری طرف سے فیصلہ کریں گے اور یہ تمہاری طرف سے فیصلہ کریں گے، جب دو حکم مقرر کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ دو حکم کیوں مقرر کیے گئے؟ ان کی تعبیر غلط تھی، لیکن بظاہر جو ترجمہ ہے وہ ان کے ساتھ، وہ ان کے حق میں ہے۔ جماعت سے نکل گئے صرف ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی آیت سے استدلال کرتا ہے اس استدلال میں غلطی بھی کر سکتا ہے، ممکن ہے کہ جو اس کا فہم ہو، جو اس کی سمجھ ہو وہ غلط ہو، وہ امت کے استدلال کے خلاف ہو، وہ شریعت کی منشا کے خلاف ہو۔ اسی لیے جناب علی ابن ابی طالب نے کہا تھا کہ قول حق و اريد به الباطل، کہ دلیل تو ٹھیک ہے لیکن اس دلیل کا جو معنی کیا گیا ہے، جو اس کی تعبیر کی گئی ہے وہ باطل۔ یہ بھی جماعت سے نکلے ایک آیت کا سہارا لیتے ہوئے کہ ہوا سما کل مسلمین، اس آیت کی تعبیر خود ہی اپنی مرضی سے اپنے فہم کے مطابق اس کا ایک مفہوم نکالا، اس پر قائم۔ ہم بھی یہ کہیں گے جس طرح جناب سیدنا علی نے کہا تھا کہ قول حق و اريد به الباطل، کہ آیت تو ٹھیک ہے، دلیل تو ٹھیک ہے، لیکن اس دلیل کی جو تعبیر ہے، جو اس کا مفہوم لیا گیا ہے وہ باطل، اور لوگوں نے قبول کر لیا۔ ان معنی میں لوگ ان کے مقلد ہیں جنہوں نے اس مفہوم کو لیا، وہ کہتے ہیں ہم مقلد کہا ہے، ہم نے تو ان کی جو قرآن کی دلیل ہے اس کی پیروی کی، ہم مقلد نہیں۔ حالانکہ یہ مقلد ہے۔ تقلید کی دو صورتیں ہیں، ایک تقلید مفہوم کی ہوتی ہے اور ایک تقلید منطوق کی ہوتی ہے۔ یہ مفہوم کی تقلید، تقلید بالمفہوم، کہ جو امام نے اس آیت کا معنی کر دیا وہ ہمارے لیے قابل ہو۔ قرآن کی ایک آیت مصراف کا قروع والی، جب رب بسم بانفسہن ثلاثۃ قروع، کہ متعلقہ جو ہے وہ کتنی دیر انتظار کرے، لفظ قروع ہے، قروع کے معنی میں اختلاف ہو گیا۔ امام شافعی کے نزدیک قروع کا معنی طہر، کہ وہ تین پاکیزگیوں تک انتظار کرے، تین طہروں تک۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قروع سے مراد حیض، کہ وہ تین حیض انتظار کرے۔ اب جو شوافی ہے وہ اس کا معنی کرتے ہیں طہر کے ساتھ، اور جو احناف ہیں وہ اس کا معنی کرتے ہیں حیض کے ساتھ۔ اب شوافی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے قرآن کی اتباع کی، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ تم نے اس معنی کی اتباع کی جو معنی تمہارے لیے تمہارے امام نے بیان کیا۔ احناف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس سلسلے میں قرآن کی اتباع کی، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ تم نے حقیقت میں اس معنی کو لیا جو معنی، جو مفہوم تم کو تمہارے امام نے دیا. یہ مفہوم کی تقلید، یہ مفہوم کی تقلید. اسی طرح ہوا سماکم المسلمین کی جو تعمیر، جو تفسیر اور جو مفہوم بیان کر دیا گیا اسے لوگوں نے قبول کر لیا، یہ تقلید. اسی حدیث سے جو وہ استنباط کرتے ہیں، چاہے وہ امت کے خلاف کیوں نہ ہو، لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں. یہ دلیل کی پیروی نہیں بلکہ اس استنباط کی تقلید ہے جو انہوں نے پوری امت سے ہٹ کر کیا. دلیل کی پیروی کچھ اور ہے، اور مفہوم کو مان لینا، اس کی شرح کو مان لینا کچھ اور ہے. وگرنہ قدریہ، جہمیہ، معتزلہ جتنے گمراہ فرقے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی بدعات کو تقویت پہنچانے کے لیے قرآن کی بعض آیتوں سے استدلال کیا، لیکن اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق. کیا سب کچھ مان لو گے؟ یہ ہے خارجیت. وہ جماعت سے الگ ہوئے قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہوئے، یہ بھی جماعت سے الگ ہوئے قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہوئے. اور دوسری علامت، سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ انہوں نے شیخین کے علاوہ یا ان صحابہ کے علاوہ جو فتنے سے پہلے مر چکے تھے، ان صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ کو کافر کہہ دیا. یہ خارجیت. اور آج بھی دیکھ لیں، ماں سوائے ان چند بیسویں چند سو لوگوں کے، سب کافر ہیں. خانہ کعبہ کے امام کے بارے میں یہ فتویٰ، مسجد نبوی کے امام کے بارے میں یہ فتویٰ، اس وقت امت کے بڑے بڑے محدث ہیں ان کے بارے میں یہی فتویٰ. یہ خارجیت سب کے لیے، کسی کا نام میں کیوں لوں، سب کے لیے فتویٰ، سوائے ان کے جو ان کی بات مانتے ہیں، جو ان کے مفہوم کو مانتے ہیں، وہ مسلمان ہیں. اور ان چند سو انسانوں کے علاوہ باقی سب کا، یہ خارجیت. اصل بات یہ ہے، آپ کا نہج بڑا مبارک ہے، کتاب و سنت کی اتباع کی حرص موجود ہے، لیکن یہ جو محض لفظی بحث ہے، محض لفظی بحث اور کچھ نہیں، صرف لفظی بحث ہے اور کچھ نہیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کرو، کسی دو اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرو جن کا نہج آپ کے نہج کے مطابق، جو کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں. کتاب و سنت کے علاوہ ان کے لیے دوسری تیسری اور کوئی دلیل نہیں. اصل چیز یہ ہے جو ہمارے لیے، سب کے لیے قابل قبول ہے، تو ایسی چیز پر آنا چاہیے جس پر سب کا اتفاق ہو. اور اس قسم کے اختلاف کے بیچ جن کی ظاہر کوئی تاثیر نہیں، ظاہر کوئی اثر نہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. اللہ تبارک بتانا ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث، اس پر دوبارہ غور کر لو کہ جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو اس کے بعد ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کافر ضرور ہو، یا کہنے والا کہ جس کو کہا ہے وہ. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان عمل کرتا ہے، جنتیوں والے عمل، حتیٰ کہ جنت اور اس کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ ایسا عمل کرتا ہے جو جہنمیوں والا عمل ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی ساری محنت پر پانی پھیر کے اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے. ان حدیثوں پر غور کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کتاب و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت پر ہمیں قائم رکھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کو قائم رکھے، محمود بنائے، اور حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.
شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی امت کو بتا دیں کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قائم ہے. فرمایا اسی کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو. صرف اس راستے کی پیروی کرو جو میرا راستہ ہے اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو. اس لیے کہ دوسرے راستوں کی پیروی تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے گی, سیدھے راستے سے الگ کر دے گی. گویا یہ وہ منہج ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا کہ چلنے کا راستہ صرف وہ ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے, اور اس راستے کے علاوہ ہر راستہ باطل کا راستہ ہے اور اس پر چلنا سیدھے راستے سے الگ کر دے گا, جدا کر دے گا. تو جس دین اسلام میں جس چیز کی اہمیت دی گئی ہے وہ منہج ہے, وہ انسان کے اعمال ہیں, وہ راستہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا حیات قائم رہے, جو اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ تعالی نے اسی راستے کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا.
سے بنانا چاہیے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عملی طور پر پیروی ہو. محض ناموں کی بحث میں الجھ جانا یہ کوئی منہج نہیں. گزشتہ جمعہ آپ نے سنا حدیث جبریل کی روشنی میں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے اوصاف بیان کیے، اسلام کی تعریف بیان کی، تو جناب جبریل نے پھر سوال کیا کہ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن امور کو آپ نے بیان کیا ہے اگر انہیں میں اپنا لوں اختیار